والصلاه والسلام على رسول الامين وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد. ہمارے ساتھ دوسری سبجیکٹ کے اندر جس میں حدیث جبرائیل کی شرح چل رہی تھی آپ کے سامنے, اور حدیث جبرائیل کی شرح میں آپ کے سامنے عقائد کی باتیں تفصیل کے ساتھ بتائی جا رہی تھیں, کیونکہ عقائد کی پوری باتیں اس میں آ جائیں, اور جہاں تک عبادات کی بات ہوتی ہے, معاملات کی بات ہوتی ہے, تو یہی فقہ میں چیز بیان کی جاتی ہے. میں فقہ چونکہ درس ایک جگہ پہ لیتا ہوں, اس لیے یہاں آپ کے سامنے خاص طریقے سے میں نے عقائد کی جو بحث کی اوپر تفصیل سے بیان کی ہے, تاکہ دین مکمل طریقے سے حدیث جبرائیل میں آ جائے. جب ہم حدیث جبرائیل ختم کریں تو دین کی اکثر باتیں ہمارے سامنے آ جائیں. اسی ارادے سے میں یہ کر رہا ہوں آپ کو. تو یہ عقیدے کی کتابوں میں, عقیدے کے سبجیکٹ میں جو باتیں پیش کی جاتی ہیں اور جس مختصر انداز میں پیش کی جاتی ہیں, اس کے مقابلے میں میں نے حدیث جبرائیل کی شرح میں آپ کے سامنے یہی باتیں ذرا اور تفصیل سے بیان کی ہیں. اس کی تفصیلات جو بھی تھیں اس کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے چیزیں بیان کی ہیں. آج بھی انبیاء پر, رسولوں پر ایمان لانے کا جو عقیدہ ہے, یا عقیدے کے ارکان میں سے, ایمان کے ارکان میں سے جو ایک رکن ہے ایمان بالرسل, رسولوں پر ایمان لانا, اس کے تعلق سے بات ہم آگے آج جو ہے چلائیں گے. اس سے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے اس کے تعلق سے آ چکی ہیں. انبیاء اور رسولوں کی تعداد کتنی ہے, انبیاء اور رسولوں کی تعداد کتنی ہے, اس کے بارے میں صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے, صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے, لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا ہے. قرآن میں صرف 25 نبیوں کا, رسولوں کا تذکرہ کیا گیا, صرف 25 کا. لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. سورہ غافر کی یہ آیت ہے 78. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں, ان میں سے کچھ کا قصہ ہم نے آپ کو بیان کیا اور کچھ کا قصہ بیان نہیں کیا. یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو پہلے رسول گزر چکے ہیں ان سارے رسولوں کے قصے قرآن میں بیان نہیں کیے گئے ہیں. سورہ نساء میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی بات بیان فرمائی ہے کہ سارے رسولوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے, کچھ کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے, کچھ کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے. جن کے تذکرے کیے گئے ہیں ان کی تعداد 25 ہے قرآن میں جن کا تذکرہ ہے, اور یہ بات بھی قرآن میں ہے کہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں, وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, یہ سورہ فاطر کی آیت ہے. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کہ جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں ہر ایک کے اندر نبی بھی گیا ہے. تو ہر قوم میں, ہر امت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی بھیجے ہیں. یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک رسولوں کو نہیں بھیجتے. تو ہر قوم میں, ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے. ان کی تعداد کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے. تفصیل کے لیے صرف اتنا بیان کیا گیا ہے کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہر ایک کے پاس رسول بھی آیا ہے. اور ہم اجمال کے ساتھ, یعنی مختصر انداز میں اگر بات کہیں تو وہ یہ ہے کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے, جتنے بھی نبی گزرے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں, ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے. ہم یہ جو ہے, یہ جتنے بھی رسول گزرے ہیں ہر ایک پر ہمارا ایمان ہے, ہم یہ بات جو ہے رکھتے ہیں, اس پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں. اس کے بعد بعض احادیث میں انبیاء کی تعداد بیان کی گئی ہے, رسولوں کی تعداد بیان کی گئی ہے. بعض احادیث میں یہ تعداد بیان کی گئی ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے, مسند احمد کی یہ روایت ہے. مسند احمد کی یہ روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کمل مرسل، رسول کتنے ہیں؟ کمل مرسل، پوچھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسولوں کی تعداد کتنی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ثلاث مئۃ و بضعۃ عشر جمع ظفیرہ، کہ 310 سے اوپر، دوسری ایک روایت میں ہے و خمسۃ عشر، تو اس سے 10 سے اوپر کتنی، پوری تعداد جو ہے بیان کی آپ نے 315. رسولوں کی تعداد کتنی ہے، تو آپ نے جواب دیا 315. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور مسند احمد کی یہ حدیث ہے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسولوں کی تعداد کتنی ہے، تو آپ نے کہا 315. پھر انہوں نے پوچھا انبیاء کی تعداد کتنی ہے، نبی رسول کا فرق پہلے بھی آپ کو ہم نے بتایا تھا شروع میں ہی، پوچھا انبیاء کی تعداد کتنی ہے، انبیاء کی جو نبی گزرے ان کی تعداد کتنی ہے، تو آپ نے جواب دیا اس کا کہ 124,000. 124,000. مئت الف عربی میں کہتے ہیں مئت الف و اربعۃ وعشرون الفا، 124,000. یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں موجود ہے، اور یہ حدیث روایت کی ہے امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد میں. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اپنی کتاب سلسلہ صحیحہ میں، سلسلہ صحیحہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے. یہ تعداد یعنی رسولوں کی تعداد کتنی، 315، اور انبیاء کی تعداد 124,000، اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے سلسلہ صحیحہ میں، جس کا نمبر ہے 2668، یعنی 2668. یہ سلسلہ صحیحہ میں انہوں نے اس نمبر پر اس حدیث کی تخریج کی ہے، تو اسے صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث کو بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ بعض نے اسے موضوع بھی قرار دیا ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ بھی میں نے کیا تھا آپ کو موضوع حدیثوں کے تعلق سے، وہ اس سلسلے میں یہی رائے رکھتے ہیں، اس کو صحیح نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اس کو صحیح نہیں مانتے. تو اس حدیث پر بعض لوگوں نے کلام بھی کیا ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو سلسلہ صحیحہ میں اسے صحیح قرار دیا، کہا کہ اس قابل ہے کہ اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. اگر یہ حدیث صحیح ہے تو بالضبط تعداد ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، یعنی رسولوں کی تعداد 315 اور انبیاء کی تعداد 124,000. لیکن اس کا صحیح ہونا بالکل یقینی نہ ہونے کی وجہ سے، بعض محدثین کی کلام کرنے کی وجہ سے ہم یہی بات کہتے ہیں کہ اس کی صحیح تعداد کا علم اللہ تبارک و تعالی کو ہے کہ انبیاء اور رسولوں کی تعداد کتنی ہے. یہ ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو بھی رسول گزرے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. تعداد کے ساتھ کوئی ضروری نہیں، لیکن یہ کہ جتنے بھی رسول گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. اگر کسی ایک رسول، کسی ایک نبی پر کا بھی کوئی انکار کر دے تو پھر وہ مومن باقی نہیں رہتا ہے. سارے رسولوں اور سارے انبیاء کو ماننا ضروری ہے، اسی لیے ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنے بھی نبی اور رسول گزرے ہیں ہر ایک پر ہمارا ایمان ہے. اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا تذکرہ، یعنی قرآن میں تو انبیاء اور رسولوں کا جو تذکرہ ہے میں نے آپ سے کہا 25 ہے، قرآن میں کچھ اور نام بھی ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ نبی ہیں یا ایک نیک آدمی، رسول نہیں، ایک نیک آدمی تھے، انبیاء کی فہرست یا انبیاء کی لسٹ میں یہ داخل نہیں ہے، کچھ کے بارے میں اختلاف ہے. اس میں سے ایک ذوالکفل ہے. کون؟ ذوالکفل. ذوالکفل قرآن میں تذکرہ ہے، ذوالکفل، ذوالکفل کا تذکرہ ہے نہیں قرآن میں، بولیے. ہاں ذوالقیفہ رسول نبی ہیں وہ, ان کا نہیں. ذوالقرنین یعنی ذوالقیفہ تو ہیں نبی, وہ یقین کے ساتھ, یعنی اس میں کیا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے. جس کو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ کون؟ ذوالقرنین. ذوالقرنین, ذوالقرنین کا تذکرہ سورہ کہف کے آخر میں آیا ہوا ہے. ذوالقرنین, تو یہ ذوالقرنین نبی تھے یا نبی نہیں تھے؟ کون تھے ذوالقرنین؟ جی ہاں یاجوج ماجوج والا, وہی وہی تذکرہ جو آیا ہوا ہے, وہی سورہ کہف میں یہی تذکرہ ہے, جنہوں نے وہ دیوار بنائی وہی ذوالقرنین. اس کے معنی ہوتے ہیں دو سینگ والے, ذوالقرنین یا چوٹی بھی کہہ سکتے ہیں, کبھی کرنے کے معنی چوٹی کے بھی عربی زبان میں آتے ہیں. بال کی دو چوٹی بنا لے تو ان کو بھی ذوالقرنین کہا جائے گا, سینگ والے ہوں تو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. کرنے کے معنی سینگ کے بھی آتے ہیں. تو یہ مفسرین کے یہاں کافی اس میں یہ ہے کہ ذوالقرنین یہ کون ہے. بہت سارے مفسرین تو سکندر کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, کہتے ہیں اسے مراد سکندر ہے. مشرق اور مغرب دونوں جو ہے وہ بہت ساری دنیا کو جو ہے فتح کر کے, دنیا کو فتح کر کے مشرق اور مغرب کو پہنچا, اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. ایک دوسرا نام بھی پیش کرتے ہیں, لیکن اس سے قطع نظر ہم تو اس کے بارے میں نہیں پڑھتے صحابہ کا اس سلسلے میں کیا موقف رہا, چونکہ صحابہ کے درمیان اختلاف تھا اس بارے میں کہ ذوالقرنین نبی ہیں یا نبی نہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نبوت کے قائل نہیں تھے, انکار کرتے تھے اس کا, علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کے بارے میں یہ بات جو ہے مستدرک میں امام حاکم نے بیان کی ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ذوالقرنین کو نبی نہیں مانتے تھے. اس کے مقابلے میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ ذوالقرنین کو نبی مانتے تھے. ذوالقرنین کو نبی مانتے تھے, یہ نبی ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص, عبداللہ بن عمر بن عاص ہی کی بات جو ہے ایک مفسر فخر الدین رازی, امام فخر الدین رازی ہے, رازی بڑا مشہور نام ہے یہ متکلمین میں سے, یہ انہی کا قول لے کر کے وہ بھی اس بات کے قائل رہے کہ یہ نبی انبیاء میں سے ہیں, یہ نبی گزرے ہیں ذوالقرنین. تو ذوالقرنین کے بارے میں یہ اختلاف ہے. تو ذوالقرنین پہلا ایک نام جس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے. ٹھیک ہے, نبی تھے یا نبی نہیں تھے. تو صحابہ میں سے دو جو رائے ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نبوت کے قائل نہیں تھے, اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو نبی مانتے تھے. دوسرا نام اس سلسلے میں سبع, قرآن میں تذکرہ ہے سبع سورہ قاف میں, سورہ دخان میں بھی آیا ہے, سورہ قاف میں بھی, یعنی قوم تبع کا تذکرہ آیا ہوا ہے. تو قوم تبع یعنی تبع کی قوم, جیسے ہم کہتے ہیں قوم نوح, نوح کی قوم, قوم ابراہیم, ابراہیم کی قوم, ویسے یہ ہوا قوم تبع. تو تبع کی قوم کا مطلب یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ تبع ایک نبی ہیں, ان کی قوم کے بارے میں یہ کہا گیا, اور کچھ بھی تذکرہ نہیں ہے, صرف تبع کا تذکرہ ہے, اور تبع کے ساتھ قوم کا لفظ آیا ہوا ہے. تو کیا تبع کسی رسول کا نام ہے یا رسول کا نام نہیں ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے, اس میں بھی اختلاف رہا. ان دونوں کے بارے میں, ذوالقرنین اور تبع, ان دونوں کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی پوچھے تو ہم توقف اختیار کرتے ہوئے کہیں اللہ تعالی کو زیادہ مانو. ذوالقرنین کے بارے میں بھی اور تبع کے بارے میں صحیح عقیدہ یہی ہے کہ ہم کیا کہیں اللہ اعلم, یعنی اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے. اس کو کہتے ہیں توقف کرنا, یعنی ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے. تھے تو کہیں گے تو بھی مسئلہ ہے, نہیں تھے کہیں گے تب بھی مسئلہ ہے. اگر کوئی نبی نہیں ہے ہم اس کو نبی مانتے ہیں تو بھی مسئلہ ہے، اگر کوئی نبی ہے اس کا انکار کر دیں تو بھی مسئلہ ہے. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے، اور جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ صحیح بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ایک مرتبہ پوچھی گئی. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ یہ بات پوچھی گئی ذوالقرنین اور تبع کے بارے میں کہ یہ دونوں نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ مجھے نہیں معلوم، ما ادری، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ ذوالقرنین اور تبع یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے تو یہ متعین ہو جاتی ہے بات کہ ہم بھی ان کے نبی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کوئی بات نہ کہیں، بلکہ یہ کہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ہم صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اگر یہ بھی نبی ہیں تو ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارا ایمان ان کے اوپر نہیں ہے. ہم نام کے ساتھ ان کی نبوت کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتے، یہ اس کا صحیح ہے. یہ حدیث جو ابھی میں نے مستدرک حاکم کی بیان کی آپ کے سامنے، اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے صحیح الجامع میں، صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین اور تبع کے بارے میں پوچھا گیا کہ دونوں نبی ہیں یا نہیں ہیں، تو یہی جواب دیا تھا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ دونوں نبی ہیں یا نبی نہیں. ٹھیک ہے. ایک تیسرا نام جن کا تذکرہ قرآن میں ہے اور ان کے بارے میں کافی اختلاف ہے کہ وہ کون تھے، وہ نام ہے خضر کا، وہ نام ہے خضر کا. اردو میں خضر جو ہے زیادہ بولتے رہتے ہیں، ویسے خضر بھی صحیح ہے اور خضر بھی صحیح ہے، خضر زیادہ تر جو ہے یہی وہ اس کا اعراب جو ہے پڑھنے کا یہی بتایا زیادہ تر محققین نے کہ وہ خضر ہے، خضر، خا باز پر زیر اور را، خضر. تو تیسرا نام کس کا ہے؟ خضر کا ہے. خضر علیہ السلام کے بارے میں آج تفصیل سے آپ کے سامنے باتیں آئیں گی. اس کا اندازہ، اس کا اشارہ میں نے پہلے بھی آپ کو دے دیا تھا. ٹھیک ہے. تو خضر علیہ السلام کے تعلق سے باتیں بہت زیادہ بیان کی جاتی ہیں اور بڑی گمراہیاں ہیں ان کے نام کو لے کر کے، اس لیے تھوڑی تفصیل کے ساتھ میں ان کا معاملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کا تعلق عقیدے سے ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ خضر یہ کون تھے، کیا تھے، اس سلسلے میں لوگوں کی تین رائے ہے. سب سے پہلے لوگوں کی رائے، تو لوگوں کی تین رائے یہ خضر کون تھے. ایک تو یہ ہے کہ یہ فرشتہ تھے، یہ فرشتہ تھے. کچھ کم لوگوں کی رائے ہے لیکن ایک رائے ہے یہ کہ وہ فرشتہ تھے، کیونکہ جس طرح کا کام انہوں نے کیا ہے یہ کام کون کر سکتے ہیں؟ کوئی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہی کر سکتا ہے، کسی انسان کو اس طرح کا کام کرنے کی اجازت نہیں. جیسے وہ غلام بچے کو جو ہے مار دیا، کر دیا، تو اس طرح کا جو کام ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو انجام دیتے ہیں وہ فرشتے انجام دیا کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ تھے. تو جو لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ فرشتہ تھے، وہ صرف اس لیے کہ جو کام انہوں نے انجام دیا ہے یہ کام فرشتے ہی دنیا میں اس طرح کا کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ فرشتوں کو جو کہا جاتا ہے فرشتے وہ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ نبی تھے، یہ نبی تھے، خضر علیہ السلام یہ نبی تھے. زیادہ محققین کی رائے یہی ہے، محققین یعنی ریسرچ کرنے والے بڑے بڑے جو محققین ہیں اور صحیح عقیدہ رکھنے والے، ان کی رائے یہی ہے کہ یہ نبی تھے. تیسرا یہ کہ یہ ولی تھے، یہ ولی تھے. زیادہ تر بدعتی لوگوں کا یہی ہے کہ یہ ولی تھے. پھر اس کے بعد اتنے سارے خرافات اس کے ذریعے سے آتے ہیں، یعنی بدعتیوں کے یہاں اسی چیز کو لے کر کے کہ یہ ولی تھے، اتنے سارے غلط عقیدے آتے ہیں، وہ سب کی سب اسی راستے سے آتے ہیں کہ ولی مانتے ہیں ان کو، نبی نہیں مانتے. ٹھیک ہے. وہ غلط چیزیں کیا کیا آتی ہیں، کچھ کی طرف میں آپ کو پہلے اشارہ کرتا ہوں. یہ ماننے کے بعد کہ وہ ولی تھے، کیا کیا چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلی بات کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ جا کر کے آپ کس کے پاس علم حاصل کرو؟ حضیر کے پاس علم حاصل کرو. اب اس سے کیا لازم آتا ہے کہ ایک ولی کا درجہ نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے. یعنی خرافات کی بہت سی چیزیں بدعات کی خرافات کی کسی راستے سے آئی ہیں. پہلے کہا گیا کہ یہ کیا تھے؟ خضر ولی تھے. یہ عقیدہ رکھنے کے بعد, یہ کہنے کے بعد بہت سی چیزیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے کئی کام کیے جو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوئے. بچے کو مار دیا. چلو دیوار سیدھی کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بچے کو مار دیا. بچے کو مار دینا ان کو, اور اس لیے مار دینا کہ بچہ بڑا ہو کر کے گمراہ ہو کر کے اپنے والدین کی گمراہی کا سبب بنتا. والدین نیک ہیں, اس کی وجہ سے بچے کو مار دینا. آپ کو دیکھنے میں کچھ اور لگتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں ان کا کام آپ کو دیکھنے میں غلط لگے تب بھی آپ کو ان کے غلط کام کو بھی غلط کہنے کا حق نہیں ہے. یہ راستہ کھول دیا گیا اس کے. کتنے بدعتی گمراہ قسم کے لوگ, انتہائی درجے کے لچے لفنگے کہہ لیجئے ان کو, یعنی بدماش قسم کے لوگ, برے قسم کے لوگ, اپنی ساری برائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا کہتے تھے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں, ان کو یہ سب کرنے کی اجازت ہوتی ہے. ہم کو لگتا ہے کہ وہ برا ہے لیکن یہ چیز صحیح ہوگی. شریعت کے ظاہری حکم کو چھوڑنے کے لیے یہ راستے بنا لیے گئے کہ جس طریقے سے حضرت علیہ السلام کے لیے جائز تھا اس لیے کہ ولی تھے, ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے وہ جائز ہے کہ شریعت کے جو ظاہری حکم ہے اس کو چھوڑ دیں, اس کے علاوہ کام کریں. اگر کوئی کچھ کرتے ہیں تو ان سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں. تو جو کچھ کرتے ہیں سب صحیح کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں. تو ایسے بہت سی چیزیں, بہت سی گمراہیاں صرف اس وجہ سے آئیں کہ لوگوں نے خضر کو پہلے کیا مانا؟ ولی مانا. اس کے بعد یہ پورے واقعے کو سامنے رکھ کر کے ولیوں کا درجہ کچھ اس طریقے سے بڑھایا کہ غیب اور جو ہے کہ چیزیں بھی, اور کائنات میں تصرف کرنے کی بات بھی, اور انبیاء اور رسولوں کا درجہ, خیر بہت بعد میں ان سے کہیں اونچا درجہ اللہ تعالیٰ سے بھی ان کا دامن جو ہے ملانے کی کوشش کی. کائنات میں تصرف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ سب بھی عقیدے, سب چیزیں ہوئی ہیں ولی, یعنی ان کو ولی مان کر کے. تو صحیح بات, صحیح عقیدہ اس سلسلے میں تین رائے میں نے آپ کو پیش کی. صحیح بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام یہ نبی تھے, خضر ایک نبی تھے. ان کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے, اس کے لیے پروف کیا ہے, کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے؟ اس سلسلے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے چند باتیں دلیل کی پیش کی ہیں, وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہا فوجد عبدا من عبادنا, اسی سورہ کہف میں ان کے قصے میں یہ بات ہے. سورہ کہف میں جا کر کے آپ دیکھ لیں گے, قرآن کے اندر بھی تو آپ کو یہ آ جائے گا. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا, رحمتا من عندنا, وعلمناہ من لدنا علما. اس کا معنی اردو میں ہوا کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان کے ساتھ گئے تو قرآن میں ہے کہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا, ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو کہ ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور اس کو اپنی طرف سے علم سکھایا تھا. تو یہ رحمت دینے کی بات کہی گئی, علم سکھانے کی بات کہی گئی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ رحمت رحمت نبوت ہے اور یہ علم وحی کا ہوا علم ہے جو انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے دیا جاتا ہے. جو انبیاء اور رسول کو وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے, وہی علم کس کو دیا گیا ہے؟ حضرت علیہ السلام کو دیا گیا ہے. وہی رحمت, وہی رحمت جو نبوت کی رحمت ہوتی ہے, وہ رحمت دی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علیہ السلام کو. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ نبی ہے, وہ نبی ہے. صحیح بخاری میں جو حدیث ہے ان کے قصے کے تعلق سے قرآن کے علاوہ, اس میں بھی یہ بات ہے کہ جب یہ گئے موسیٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے پاس ملاقات ہوئی, تو پہلی بات یہی سکھائی تھی حضرت علیہ السلام نے ان کو کہ موسیٰ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کچھ علم ہے جو اللہ نے تم کو دیا ہے مجھے نہیں دیا, اور کچھ علم مجھے دیا ہے جو تم کو نہیں دیا. اور یہی ہوتا ہے معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کے پاس وحی کرتا ہے, اور جو ہے یہ فرشتوں کے ذریعے سے یہ وحی ہوتی ہے, وحی کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحی آتی ہے, تو کسی نبی کے پاس کوئی وحی آئی ہے اور کسی نبی کے پاس کوئی وحی آئی ہے, تو جس نبی کے پاس جو وحی آتی ہے اس نبی کے پاس وہ علم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہی بات یہاں حضرت علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی. تو یہ پہلی دلیل پیش کی انہوں نے کہ وہ کیا تھے, نبی تھے. دوسری بات یہ, حل اتبعک, یہاں سے آخر تک جو ہے میں پوری آیت پڑھتا ہوں, لکھتا نہیں ہوں آپ کو. حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, یعنی موسیٰ علیہ السلام بڑی عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے یہ درخواست کرتے ہیں, ان سے بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے پاس رہنے کا موقع دیں, میں آپ سے کچھ علم حاصل کروں. موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے نبی اور بڑے رسولوں میں سے ایک رسول, اس عاجزی کے ساتھ کسی ولی سے ہو, کسی ولی سے وہ علم حاصل کریں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایک نبی کا جو علم ہوتا ہے وہ یقینی علم ہوتا ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی ہے. اور کوئی دوسرا انسان جو کہ نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے, چاہے وہ ولی ہی کیوں نہ ہو, ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ, بس اس کے پاس تو غلطی کا امکان رہتا ہے, وہ غلطی کر سکتا ہے, وہ معصوم نہیں ہوتا ہے غلطی سے. نبی اور رسول معصوم ہوتے ہیں, ایک معصوم کے غیر معصوم کے پاس کیسے جا کر کے علم حاصل کرے گا, کیسے سیکھے گا اس کے پاس, وہ بھی اتنی عاجزی کے ساتھ درخواست کرے کہ آپ مجھے سکھائیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عاجزی والا انداز بتا رہا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے. تیسرے یہ اسی واقعے میں کہ خضر نے لڑکے کو قتل کیا, لڑکے کو قتل کیا. جہاں تک دیوار صحیح کرنے کی بات ہے تو دیوار کرنے کے بارے میں تو کوئی بھی صحیح کر دے کوئی بات نہیں ہے, لیکن لڑکے کو قتل کر دینا, کسی بھی انسان کو قتل کر دینا, یہ ایسا ایک کام ہے کہ کوئی بھی شخص بغیر وحی کے نہیں کر سکتا. لڑکے کو قتل کرنے کا کام بغیر وحی کے, اگر بغیر وحی کے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ پکڑا جائے گا, پکڑ کر کے اس کو سزا دی جائے گی. یہ کیسا کام ہے, کوئی چاہے کتنا ہی اللہ کا نیک بندہ کیوں نہ ہو, کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ کسی کو مار دے تو صرف اس لیے کہ اللہ کا نیک بندہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا, نہیں چھوڑا جائے گا. خضر بھی اگر نبی نہ ہو اور یہ نہ کہیں کہ میں نے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے تو ان کو بھی نہ چھوڑا جاتا. تو یہ کام بغیر وحی کے نہیں کیا جا سکتا. اگر بغیر وحی کے کیا جاتا ہے تو شریعت کے لحاظ سے یہ کام غلط مانا جائے گا, صحیح نہیں مانا جائے گا. اس سے بھی پتا لگتا ہے کہ وہ نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے وحی کیا تھا ان کو اس بات کی, اور اسی لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے. چوتھی دلیل انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ آخر میں یہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام, وما فعلته عن امری, یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے, جو بھی میں نے کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے. یہ صراحت کی ہے خضر علیہ السلام نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صراحت ہی دلیل کے لیے کافی ہے کہ وہ نبی ہے, وہ نبی ہے. وما فعلته عن امری, میں نے خود یہ کام نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ وحی تھا, اور اسی وحی کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے, اپنی طرف سے میں نے یہ کام نہیں کیا ہے. اور اس طریقے سے ان کا نبی ہونا یہ ثابت ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھ لیجئے کہ جب نبی مان لیتے ہیں خضر علیہ السلام کو تو بدعات و خرافات کے یہ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں, ورنہ اگر نبی نہ مانے ولی مانے تو اتنے دروازے کھل جائیں گے کہ پھر ان کو بند کرنا ممکن نہیں ہوگا. اور ایسا ہوا بھی ہے, عملاً ایسا ہوا بھی ہے, لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے. خضر علیہ السلام کے بارے میں ایسے ایسے قصے آپ کو پڑھنے اور سننے کو مل جائیں گے کہ سنتے ہی آپ کو یہ ہوگا کہ یہ سب کی سب من گھڑت اور بکواس باتیں ہیں. تو ان کے تعلق سے اس طرح کی باتیں موجود ہیں. تو اس کا پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایک نبی تھے, یہ ایک نبی تھے خضر علیہ السلام, اور ان کے بارے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ صرف ولی تھے نبی نہیں تھے, یہ بات تو صحیح نہیں ہے, اس کا ہم سرے سے انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد خضر کے تعلق سے کچھ باتیں اور بھی ہیں لوگ جو لوگوں میں مشہور کی گئی ہیں. اس میں سے ایک بات ہے خضر علیہ السلام کی عمر. خضر علیہ السلام کی عمر کتنی عمر ملی ان کو؟ ہاں کچھ ہے, کتنی عمر ملی ان کو؟ یعنی یہاں تک کہ ابھی تک زندہ ہے, ابھی تک زندہ ہے. یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ بھی ہیں. کتابیں آپ پڑھیں گے صوفیاء وغیرہ کی اور بدعتیوں کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو ان کتابوں میں آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی کہ میری فلاں وقت میں خضر سے ملاقات ہوئی, میں فلاں جگہ جا رہا تو مجھے راستے میں کون ملے؟ خضر ملے, اور مجھے اس بات کی وصیت کی ہے کہ میں یہ بات آپ لوگوں تک پہنچا دوں. تو کتنے لوگوں نے اپنی ملاقات کے قصے نقل کیے ہیں, کن کے تعلق سے؟ خضر علیہ السلام کے تعلق سے. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خضر علیہ السلام اس وقت سے لے کر کے اب تک بھی زندہ ہیں. اور یہاں تک بھی کہنے والے ہیں کہ قیامت تک زندہ رہیں گے. اس طرح کی باتیں, جبکہ کہیں بھی کسی بھی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں, بلکہ اس کے مقابلے میں ایسی احادیث موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتے. زندہ ہونے کی تو کوئی روایت, کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جسے پتا چلے کہ وہ کیا ہے, زندہ ہیں, یا ان کی عمر کے تعلق سے کوئی ایسی بات ہو کہ بڑی لمبی عمر. اردو میں کبھی کسی شخص کو دعا دینی ہوتی ہے لمبی عمر کی تو یہ بھی دعا دیتے ہیں کہ ان کو خضر کی عمر لگ جائے, ایسے بھی کہتے ہیں خضر کی عمر لگ جائے, تو لمبی عمر کے لیے لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں, لمبی عمر کے لیے اس طرح کی باتیں لوگ کہتے رہتے ہیں. تو یہ باتیں کیا ہیں, بہرحال غلط ہیں. اس سلسلے میں جو باتیں ہیں میں آپ کو محققین کی, وہ باتیں کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ترتیب کے ساتھ. سب سے پہلی بات کہ جو لوگ بھی یہ بات اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے, عام طریقے سے ان کے سہارے یا ان کے جو پروف جو پیش کرتے ہیں ضعیف اور موضوع اور منحرف قسم کی روایتیں ہوتی ہیں, یہ عجیب و غریب قصے ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں. قصے کے عجیب و غریب کہ کوئی آدمی یہ لکھے یہ بیان کرے کہ میں فلاں جگہ جا رہا تھا تو فلاں جگہ پر میری خضر سے ملاقات ہو گئی, یہ قصے اس طرح سے بیان کر سکتے. سب سے پہلا سوال اس میں یہ آتا ہے, کہا یہ لوگوں نے لکھا ہے, یہ جس میں علامہ ابن تیمیہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگوں نے بھی یہ بات لکھی ہے, سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ جب خضر علیہ السلام کی کوئی شکل نہ قرآن میں بیان کی گئی ہے اور نہ حدیث میں بیان کی گئی ہے تو یہ ملاقات کرنے والا آدمی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جس سے میری ملاقات ہوئی تھی وہ خضر تھے؟
قرآن میں بھی کہیں شکل نہیں بیان کی گئی, حدیث میں بھی کہیں شکل بیان نہیں کی گئی. یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے, کہیں شکل تو بیان نہیں کی گئی. تو جو بھی یہ کہتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی, یہ ملاقات جو آدمی دعویٰ کرتا ہے اس کا, یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری ملاقات خضر سے ہوئی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اس کی ملاقات شیطان سے ہوئی ہے. بھائی وہ آدمی زبان سے کہہ رہا نا کہ میں خضر ہوں, تبھی نہیں یہ مان رہا کہ خضر. ہم یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ خضر ہی تھے؟ وہ شیطان بھی تو ہو سکتا ہے, شیطان آئے انسان کی شکل میں اور کہے میں خضر ہوں, ایسا تو ہو سکتا ہے. جب خضر کی شکل کوئی متعین شکل بیان نہیں کی گئی ہے, اس کی کوئی یقین کرے کہ ہاں وہ شکل ہمیں نظر آئی, تو ہم یہ بات کہیں گے کہ خضر سے ان کی ملاقات ہوئی, ہم یہ بات کہہ سکیں. یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کبھی بھی, پہلی بات تو یہی ہے. دوسری بات اس سلسلے میں یہ کہ ایسی بعض حدیثیں موجود ہیں, قرآن کی بعض آیتیں موجود ہیں, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ نہیں تھے. کیا زندہ نہیں تھے؟ قرآن کی ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, سورہ آل عمران میں یہ ہے, سورہ آل عمران میں 81 نمبر کی آیت ہے. میں آیت پڑھتا ہوں آپ کو. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اس آیت کے اندر یہ بات ہے کہ تمہارے پاس ایک رسول اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے آئے جو تمہارے پاس ہے. یعنی اس آیت کے اندر بیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور سارے انبیاء سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ جب یہ رسول تمہارے پاس آئے تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے. جب یہ عہد لیا گیا سارے انبیاء سے, تو سارے انبیاء نے یہ عہد کیا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ جب بھی وہ نبی آئے گا ہم میں سے کسی کے دور میں بھی, تو ہم اس کے اوپر ایمان بھی لائیں گے, اس کی مدد کریں گے. تو اس آیت کی روشنی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر خضر علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ رہتے تو لازمی طور پر آپ کے پاس آنا ان کے لیے ضروری تھا. اگر زندہ تھے تو آنا ضروری, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے یہ عہد لے رکھا ہے کہ وہ ایمان بھی لائیں گے اور مدد بھی کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ کی نبوت پر ایمان لانا اور آپ کی مدد کرنا یہ ان کے لیے ضروری. یہ بات بھی آپ بار بار سنتے رہے حدیث میں, اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ہاں ان کو بھی میری شریعت کی اتباع کرنی پڑتی, ان کو بھی یہ ماننا پڑتا. تو اگر خضر علیہ السلام زندہ تھے تو لازمی طور پر ان کو یہ ضروری تھا ان کے لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتے اور آ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کرتے اور آپ کی مدد کرتے, جیسا کہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا. یہ پہلی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کیا ہوا وہ تو نہیں, لیکن یہ آیت تو بتا رہے کہ آپ کے زمانے میں اگر زندہ ہوتے تو ان کے لیے آنا ضروری تھا. دوسری دلیل پیش کرتے ہیں سلسلے میں, یہ دلیل پیش کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا گیا کہ خضر اور ایک دوسرے الیاس, ان دونوں کے بارے میں کافی مشہور ہے کہ بڑی لمبی عمر والے, کہ خضر اور الیاس کی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان دونوں کے بارے میں, ان کی عمر کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی ہے, یہ بات بیان کی ہے کہ جو لوگ بھی زندہ ہیں اس زمین پر 100 سال کے بعد وہ زندہ نہیں بچیں. اگر خضر زندہ ہوتے بھی اس دور میں تب بھی اس حدیث میں وہ بھی شامل ہو گئے, وہ 100 سال کے بعد تو ان کے زندہ ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, کوئی تصور ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے دلیل لیا جس میں یہ بیان ہے کہ جو بھی اس وقت زندہ ہیں 100 سال کے بعد اس میں سے کوئی زندہ نہیں رہیں گے, اس سے یہ دلیل لیا ہے کہ خضر علیہ السلام، برحال امام بخاری کے دور میں سوال کیا گیا تھا تو ان کے دور کے لحاظ انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ زندہ نہیں ہے. اگر زندہ ان کو پہلے مان بھی لیا جائے تو اس حدیث میں وہ شامل ہو جاتے ہیں، اس لحاظ سے ان کو زندہ نہیں کہا جا سکتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اس سلسلے میں، ان کی عمر کے تعلق سے، امام احمد بن حنبل نے صاف کہا کہ کوئی بھی یہ دعویٰ کرے اگر کہ میری ملاقات خضر سے ہوئی ہے تو سمجھو کہ اس کی ملاقات شیطان سے ہوئی ہے. کس سے ملاقات ہوئی ہے؟ شیطان. یعنی خضر کے زندہ ہونے کے قائل وہ بھی نہیں تھے، اس کے قائل نہیں تھے کہ وہ زندہ ہے یا وہ ابھی جو ہے ان کی عمر باقی ہے، وہ جو ہے قیامت تک رہیں گے، اس کے قائل وہ بھی نہیں تھے. تو میں یہ بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ بہت ساری یعنی دلائل اس بات اس بارے میں ہیں کہ یہ زندہ نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے جو ہے بڑے بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں. انہوں نے ان سب نے ان تمام روایات کو ضعیف قرار دیا ہے جن میں اس طرح کا بیان آیا ہوا ہو کہ وہ زندہ ہیں یا ان کی لمبی عمر کے تعلق سے کوئی بات آئی ہوئی ہے. یہ بات بھی لوگوں نے لکھی ہے کہ ان کے باحیات ہونے کے تعلق سے کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے، کوئی بھی صحیح روایت اس سلسلے میں نہیں آئی ہوئی ہے. اگر اور تفصیل اس سلسلے میں کسی کو معلوم کرنی ہے تو چند کتابوں میں بڑی تفصیل سے اس کا بیان آیا ہوا ہے. ایک ہے البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کی، محمد امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں کتاب ہے اغواء البیان، انہوں نے بھی اس پر تفصیل سے بحث کی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، ایک پوری ایک کتاب ہی ہے، اتنی موٹی کتاب ہے تحقیق کے بعد، وہ کتاب عربی میں، اس کتاب کا نام ہے الظہر الناظر فی بیان الخضر فی حال الخضر، الظہر الناظر اس کا اصل نام ہے. یہ وہ کتاب جو ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے خضر علیہ السلام کے بارے میں، پوری تفصیل اس کے بارے میں انہی کے بارے میں ہے، پوری ایک کتاب ہی ہے اور بڑی تفصیل سے ان روایات پر اور ساری چیزوں پر بحث کی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے اور باحیات نہیں ہیں، زندہ نہیں ہیں. اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے ان سے ملاقات وغیرہ ہونے کا تو یہ دعوے صحیح نہیں ہو سکتے، اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا. جی ہاں وہی اس وقت جو کچھ ایک تو جو ہے کچھ ضعیف اور موضوع قسم کی روایت اس سلسلے میں، اور دوسری یہ قصے کہانیاں، اور تیسری جس سے یہ چیز زیادہ مشہور ہوئی تھی اور اس زمانے میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اس کے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں رہی ہیں، وہ بنی اسرائیل کی روایت ہے. بنی اسرائیل کی یعنی صرف یہ نہیں کہ اس امت میں جو حدیثیں گڑی ہیں انہیں، بنی اسرائیل کی جو روایتیں ہیں اس میں بھی اس طرح کے تذکرے خضر کے بارے میں ملتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے چیزیں سبب بنی ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے کا. کون؟ کسی صحابی کی اتنی لمبی عمر تو نہیں رہی، سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی، سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی 110 ہجری میں وفات پائے، ابو طفیل عامر بن واصلہ ان کا نام ہے، ابو طفیل کنیت ہے، عامر بن واصلہ یہ کوفے میں رہتے تھے اور سب سے آخر میں یہی صحابی وفات پائے ہیں. اور ان کی وفات کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے اس کے لحاظ سے ایک قول کے مطابق 110 ہجری ہے، اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل فٹ آتی ہے. 10 ہجری میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آخری صحابی کی جو وفات ہوئی ہے وہ 110 ہجری میں ہوئی ہے. تو جو آپ نے کہا کہ 100 سال کے بعد کوئی زندہ نہیں بچے گا تو بالکل وہ فٹ آتی ہے، اس میں سے کوئی زندہ نہیں بچا گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہی آخری صحابی ہیں جو وفات پائے. کون سی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ایک نبی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ جو وحی کرے اس کے لحاظ سے ایک نبی کام کرتا ہے. ہاں جی ہاں جی، اس لیے کہ یہ وحی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں آئی تھی. وحی کا معاملہ یہی ہے، میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ جب خضر علیہ السلام کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام، تو پہلا جو سبق دیا تھا خضر علیہ السلام نے وہی دیا تھا کہ موسیٰ، صحیح بخاری میں ہی ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا کچھ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور میرے پاس کچھ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو ایسی وحی کی باتیں جو خضر کو معلوم تھی، کیونکہ وحی ان کے پاس آئی ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی ہے وہ خضر کو بھی نہیں معلوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ خضر جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کے، ویسا بھی نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ان کو معلوم تھی جو موسیٰ کو نہیں معلوم تھی، کچھ موسیٰ کو معلوم تھی جو خضر کو نہیں معلوم تھی. جی ہاں، جی ہاں، اس کا ان کا نام بیان کیا گیا ہے حدیث میں. یہ خضر جو نام ہم لیتے ہیں بار بار، یہ نام جو ہے حدیث میں اور صحیح حدیث میں آیا ہوا ہے، اور قرآن کی تفسیر میں اگر صحیح حدیث میں کوئی بات آ جائے تو یہ کافی ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے عبد سے مراد وہاں پر کون ہے؟ خضر ہیں، خضر علیہ السلام. ان کو خضر کیوں نام رکھا گیا وہ بھی جو ہے بقدر روایتوں میں بات آتی ہے. جی جی ہاں، ان سے سوال نہیں کیا جاتا ہے، ان سے ان کا کسی بھی کام کا تعلق سے سوال نہیں کیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں کہ اگر ہم فرشتہ مان لیتے ہیں تو یہ چیزیں جو نہیں ہوتی. جو لوگ بھی فرشتہ مانتے وہ اسی بات کو پیش کرتے ہیں، لیکن جو اور چیزیں ہوئی ہیں ساتھ میں وہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ خضر نبی تھے. یعنی صرف یہ ایک واقعہ نہیں، اور جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ خضر کیا تھے؟ ایک نبی تھے. کیونکہ جو پورا صحیح بخاری میں جو واقعہ پیش کیا گیا اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ وہ پیش کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بہت سی چیزیں، بہت ساری باتیں کہتے ہیں، سوالات جو ہے آتے رہتے ہیں، چیزیں آتی رہتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو پورے واقعے کے طور پر بیان کی گئی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہی ایک نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام کا درجہ پھر بھی بڑا اونچا ہے اس لحاظ سے کہ وہ ان رسولوں میں سے ایک ہیں جن کو اولو العزم رسولوں میں سے کہا جاتا ہے، ان پانچ رسولوں میں سے ایک ہیں. لیکن میں نے کہا نا کہ کبھی بھی یہ لازم نہیں آتا کہ شاگرد استاد سے چھوٹا ہو، یہ کبھی ضروری نہیں ہوتا ہے. کتنے شاگرد ہیں جو استاد سے بڑے ہیں، یعنی علم کے لحاظ سے؟ نہیں، علم کے لحاظ سے شاگرد استاد سے آگے بھی جا سکتا ہے، اس کا مرتبہ اونچا بھی ہو سکتا ہے. تو کبھی کسی سے کوئی علم اگر کوئی سیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا مرتبہ، جس سے سیکھا ہے اس کا مرتبہ اس کے مقابلے میں بہت اونچا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. کبھی الٹے بھی ہوتا ہے کہ جس کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے وہ اس سے کوئی بات سیکھ لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں میں سب سے افضل، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل ہیں. اور صحیح بات یہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی آپ کا مقام اونچا ہے، لیکن پھر بھی جبرائیل صاحب نے سیکھا. تو کبھی بھی یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جس سے سیکھا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اس کا مرتبہ اس سے اونچا ہو. استاد کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اونچا ہی ہو. کبھی کوئی خاص چیز ایک شاگرد ایک استاد سے سیکھتا ہے، کوئی خاص چیز جو اس کو نہیں معلوم تھی اور اس کو معلوم تھی، اور اس لحاظ سے اس کا شاگرد بنتا ہے، لیکن دوسری چیزوں کے لحاظ سے وہ خود اس کے مرتبے سے بہت اونچا ہوتا ہے. ایسی مثالیں بہت موجود ہیں اس طرح کی. جی کافی ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ